بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الله الحكيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحكيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
تمام عزیز مہمانوں اور محترم حاضرین کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. تمام موضوعات کے درمیان جو موضوع سب سے اہم ہے اور جس کی طرف پورے عالم اسلام کی ممتاز سیاسی اور مذہبی شخصیات کو توجہ مبذول کرنی چاہیے، وہ مسئلہ فلسطین ہے. مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا سب سے اہم اور ممتاز مسئلہ ہے. اسلامی ممالک کے مشترکہ موضوعات میں مسئلہ فلسطین سب سے پہلا اور نمایاں مسئلہ ہے. مسئلہ فلسطین خصوصی اہمیت اور شرائط کا حامل ہے. اول، ایک مسلمان ملک کو مسلمانوں سے غصب اور چھین کر مختلف اور گوناگون ممالک سے لائے گئے غیر قانونی اور غاصب افراد کے حوالے کر دیا گیا ہے. دوم، تاریخ میں یہ واقعہ مسلسل ظلم و ستم، قتل عام، توہین اور سنگین جرائم کے ہمراہ انجام دیا گیا ہے. سوم، مسلمانوں کا قبلہ اول اور بہت سے دینی و مذہبی مراکز اس ملک میں موجود ہیں جن کی تخریب اور توہین کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. چہارم، عالم اسلام کے حساس ترین نقطے میں غاصب اور جعلی حکومت کو تشکیل دیا گیا جس نے آغاز سے لے کر اب تک دنیا کی سامراجی اور ظالم طاقتوں کے لیے سیاسی، نظامی اور فوجی چھاونی کا نقش ایفا کیا ہے، اور مغربی سامراجی طاقتیں اسلامی ممالک کی پیش رفت میں رکاوٹ پیدا کرنے اور اسلامی ممالک میں اختلاف ڈالنے کے لیے اس غاصب حکومت کے وجود سے استفادہ کرتی ہیں اور امت اسلامی کے پہلو میں خنجر گھونپنے کے لیے اس سے استفادہ کرتی ہیں. پنجم، صہیونزم انسانی معاشرے کے لیے بہت بڑا سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی خطرہ ہے. اس نے دنیا کے دیگر علاقوں پر تسلط اور قبضہ جمانے کے لیے اس نقطے کو اپنا مرکزی وسیلہ اور محور قرار دیا ہے. ان نکات پر دیگر نکات کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں اسلامی ممالک نے اب تک جو انسانی اور مالی نقصانات اٹھائے ہیں، مسلمان قوموں اور حکومتوں کی ذہنی پریشانی، کئی ملین آوارہ فلسطینیوں کا رنج و علم جن میں بعض 60 سال گزرنے کے بعد بھی عارضی کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، عالم اسلام میں اہم تمدن کی تاریخ کے دور کا خاتمہ وغیرہ، آج ان دلائل پر ایک اور بنیادی، کلیدی اور اساسی نقطہ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ علاقے میں جاری اسلامی بیداری کی تحریک ہے جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس نے امت اسلامی کی سرنوشت میں ایک نئے اور تازہ باب کا آغاز کر دیا ہے. اور بے شک یہ عظیم عوامی تحریک اس حساس اور اہم نقطے میں اسلامی اقتدار، انسجام اور پیش رفت کا اہم مجموعہ پیدا کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور پختہ عزم کے ذریعے اس تحریک کے علم بردار مسلمانوں کی حکارت، کمزوری اور پسماندگی کے دور پر خط بطلان کھینچ دیں گے. اسلامی بیداری کا بہت بڑا حصہ مسئلہ فلسطین کا مرہون منت ہے. غاصب صہیونی حکومت کی منہ زوری اور ظلم و ستم اور اس کے ساتھ امریکہ سے وابستہ مزدور، ظالم و جابر حکمرانوں کی ہمراہی ایک طرف، اور دوسری طرف فلسطینی و لبنانی مقاومت کا دلیرانہ مقابلہ اور لبنان کی 33 روزہ جنگ اور غزہ کی 22 روزہ لڑائی میں فلسطین اور لبنان کے مومن جوانوں کی معجز نما کامیابی من جملہ وہ عوامل تھے جن کے بنا پر مصر، تیونس، لیبیا اور علاقے کے دیگر ممالک میں عوامی لہر اور طوفان آ گیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل کی سر سے پاؤں تک مسلح حکومت کو لبنان کی نابرابر اور غیر منصفانہ جنگ میں لبنان کے دلیر و شجاع مجاہدوں کے ہاتھوں سخت ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اس نے اپنی کنج شمشیر کو غزہ کے غیور اور فولادی مسلمانوں کے خلاف آزمایا اور وہاں بھی اسے سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقے کے موجودہ حالات کا تجزیہ و تحلیل کرتے وقت ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ مبذول کرنی چاہیے اور ہر فیصلے کی سچائی کو اس معیار پر پرکھنا چاہیے۔ لہذا یہ ایک دقیق فیصلہ اور اہم بات ہے کہ آج مسئلہ فلسطین کی دوچندہ اہمیت ہو گئی ہے اور فلسطینی قوم کو علاقے کے موجودہ شرائط کے پیش نظر اسلامی ممالک سے زیادہ توقع کا حق ہے۔ ہمیں ماضی اور حال پر نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے روڈ میپ تیار کرنا چاہیے۔ اس وقت میں کچھ اہم موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فلسطین پر غاصبانہ قبضے کو 6 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ اس خونی اور ہولناک واقعے کے تمام اصلی مجرم پہچانے جا چکے ہیں اور برطانیہ کی سامراجی حکومت ان میں سر فہرست ہے، جس نے سیاسی، فوجی، اقتصادی اور ثقافتی ذریعے سے غاصب صہیونی حکومت کی مدد کی۔ اس کے بعد بعض مغربی اور مشرقی سامراجی حکومتیں اس عظیم ظلم میں شریک ہو گئیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی بے رحم پنجوں میں فلسطینیوں کا قتل عام شروع ہوا اور وہ ظلم و ستم کے ذریعے اپنے خاناؤں کاشانے سے باہر نکال دیے گئے۔ اخلاق و تمدن اور انسانی حقوق کے دعوے داروں کے ہاتھوں جو المیہ اس دور میں رونما ہوا، اس کا 1% حصہ بھی آج تک میڈیا اور ذرائع ابلاغ میں سامنے نہیں آیا۔ مغربی میڈیا، ذرائع ابلاغ، سینما، ٹیلی ویژن اور مغربی فلمی اداروں نے ابھی اس ہولناک المیہ کی تصویر کشی نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دی۔ ایک قوم بڑے آرام کے ساتھ اور بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے وطن سے بے وطن اور اپنے گھر سے بے گھر کر دی گئی۔ ابتدا میں تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی، جسے بے دردی اور قساوت کے ساتھ کچل دیا گیا۔ اکثر مصریوں اور فلسطینیوں نے اسلامی جذبے کے تحت مدد کی کوشش کی، جنہیں ضروری حمایت نہ مل سکی، جس کے نتیجے میں ان کی کوششیں مؤثر ثابت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد غاصب صہیونی فوج کی کچھ عرب ممالک کے ساتھ رسمی طور پر جنگ بھی ہوئی۔ مصر، شام اور اردن نے اپنی فوجوں کو میدان میں بھیجا، لیکن امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی طرف سے غاصب صہیونی حکومت کی بے شمار فوجی، اقتصادی اور دفاعی امداد کی وجہ سے عرب فوجوں کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب ممالک نہ صرف فلسطینیوں کی کوئی مدد نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے ان جنگوں میں اپنی سرزمین کا کچھ حصہ بھی کھو دیا۔ فلسطین کے ہمسایہ عرب ممالک کی ناتوانی آشکار ہونے کے بعد منظم مسلح اور مزاحمتی گروہوں کو تشکیل دیا گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آزادی فلسطین تنظیم کو تشکیل دیا گیا۔ یہ بجلی کا شعلہ تھا جو کچھ عرصے تک اچھی طرح چمکتا رہا، لیکن بعد میں اس کی چمک بھی مان پڑ گئی اور یہ شعلہ بھی بجھ گیا۔ اس ناکامی کو متعدد علل و اسباب اور وجوہات کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اصلی اور سب سے بڑی علت یہ تھی کہ ان کے پاس اسلامی ایمان اور عقیدہ نہیں تھا اور وہ عوام سے بھی دور تھے۔ فلسطین کے دشوار اور پیچیدہ مسئلے کو بائیں بازو کی آئیڈیالوجی اور نیشنلزم کے احساسات کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چیز جو میدان میں ایک قوم کو شکست ناپذیر جذبہ اور جوش و ولولہ فراہم کر سکتی تھی، وہ اسلام، جہاد اور شہادت تھی۔ انہوں نے اس راہ کا صحیح ادراک نہیں کیا۔ میں نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ابتدائی مہینوں میں آزادی فلسطین تنظیم کے ایک ممتاز رکن سے سوال کیا کہ آپ حق پر ہیں اور حق پر ہونے کی وجہ سے آپ اسلام کا پرچم کیوں نہیں بلند کرتے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہمارے درمیان عیسائی بھی ہیں اور بعد میں شخص کو صہیونیوں نے ایک عرب ملک میں قتل کر دیا تھا۔ انشاءاللہ الہی رحمت و مغفرت اس پر نازل ہو، لیکن اس کا یہ استدلال ناقص اور ناتمام تھا۔ میرے خیال میں ایک مومن عیسائی مزاحمت کار ان ناپائیدار اور غیر مومن افراد کی نسبت ایسے مجاہدین کے ہمراہ بہتر انداز میں لڑ سکتا ہے جو ایمان اور پاک احساسات سے سرشار ہو اور جنہیں عوامی حمایت بھی حاصل ہو۔ پختہ دینی ایمان کے فقدان اور عوام سے دوری نے انہیں بتدریج غیر مؤثر بنا دیا۔ البتہ ان کے درمیان دلیر، شجاع، غیور اور شریف افراد بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آزادی فلسطین تحریک کے منتظمین کسی دوسرے راستے پر نکل گئے۔ ان کے انحراف کی وجہ سے مسئلہ فلسطین کو بہت نقصان پہنچا اور وہ آج بھی مسئلہ فلسطین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بعض خیانتکار عرب حکومتوں کی طرح مسئلہ فلسطین کو پس پش ڈال دیا اور مزاحمت کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف مسئلہ فلسطین پر کاری ضرب لگائی بلکہ اپنے آپ کو بھی سخت نقصان پہنچایا۔ عرب عیسائی شاعر کے بقول،
فلسطينا فعيشكم طول الحياة مضاضات وآلام.
اس طرح ان کی منحوس عمر کے 32 سال بیت گئے، لیکن ناگہاں دست قدرت تاریخ کے ورق کو پلٹ دیا اور ایران میں 1979 میں انقلاب اسلامی کی کامیابی نے علاقے کے حالات کو دگرگوں کر دیا اور تاریخ کے ایک نئے صفحے کو باز کر دیا. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے عالمی سطح پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہوئے اور انقلاب اسلامی کی کامیابی سے سامراجی طاقتوں کی پالیسیوں کو جہاں زبردست دھچکا لگا، وہیں انقلاب اسلامی سے اسرائیل کو سب سے زیادہ اور آشکار نقصان پہنچا. ان ایام میں اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات ان کے اضطراب اور پریشانی کا مظہر تھے. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے پہلے ہفتے میں تہران میں اسرائیلی سفارت خانہ بند کر دیا گیا اور اس کے سفارتکاروں کو ایران سے نکال دیا گیا. اسرائیلی سفارت خانے کی جگہ سرکاری طور پر آزادی فلسطین تنظیم کے حوالے کر دی گئی اور آج بھی فلسطینی سفارت خانہ اسی جگہ موجود ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ انقلاب اسلامی کا ایک ہدف فلسطینی سرزمین کو آزاد کرانا اور اسرائیلی سرطانی جرثومے کو ختم کرنا ہے. انقلاب اسلامی کی طاقتور موجیں ان ایام میں جہاں پہنچی وہ اپنے ہمراہ یہ پیغام بھی لے گئیں کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے. انقلاب اسلامی کے لیے دشمنوں کی جانب سے مسلسل پریشانیاں اور مشکلات پیدا کرنا، جن میں امریکہ اور برطانیہ کے اشارے اور عرب کی رجعت پسند حکومتوں کی پشت پناہی کے ذریعے صدام کی طرف سے ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ بھی شامل ہے، لیکن دشمنوں کی طرف سے یہ مشکلات بھی اسلامی جمہوریہ ایران سے فلسطینی دفاع کے جذبے کو نہیں چھین سکیں. اس طرح فلسطین کے رگوں میں خون کی تازہ لہریں دوڑنے لگیں. فلسطین کے مسلمان مجاہد گروہ اٹھ کھڑے ہوئے. لبنان کی اسلامی مقاومت نے دشمن اور اس کے حامیوں کے مقابلے میں ایک نیا محاذ کھول دیا. فلسطین نے عربی حکومتوں اور اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں اور مغرب کی سامراجی طاقتوں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے جرم میں شریک ہیں، بلکہ فلسطین نے اپنے جوانوں، اپنے گہرے اسلامی ایمان اور اپنے فداکار مردوں اور عورتوں پر اعتماد اور بھروسہ کیا. یہ امر تمام فتوحات اور کامیابیوں کی اصلی کلید ہے. گزشتہ 3 دہائیوں میں مسلسل پیش رفت اور کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل کو 2006 میں لبنان کی جنگ میں ذلت عام میں شکست اٹھانا پڑی اور 2008 میں غزہ میں اسرائیلی حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جنوب لبنان سے اسرائیل کا فرار، غزہ سے اسرائیل کی پسپائی، غزہ میں اسلامی مقاومت کی حکومت کی تشکیل، اور ایک جملے میں یوں عرض کروں کہ انسانوں کے مایوس اور ناامید مجموعے کا امید، خود اعتمادی اور مزاحمت کے جذبے سے سرشار ہونا حالیہ 30 برسوں کے اہم کارناموں میں شامل ہے. یہ کلی اور اجمالی تصویر اس وقت کامل ہو جائے گی جب مزاحمت کو ختم کرنے کے سلسلے میں کی جانے والی سازشوں کا صحیح انداز میں ادراک کر لیا جائے اور اسرائیل کی نامشروع وجود کو تسلیم کرنے والے گروہوں اور حکومتوں کو صحیح ڈھنگ سے پہچان لیا جائے. اس سازش کا آغاز جمال عبد الناصر کے نالائق اور خائن جانشین کے ہاتھ سے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی صورت میں ہوا، جس نے ہمیشہ مقاومت کے فولادی عزم کو کمزور کرنے کے لیے فریب سے کام لیا. کیمپ ڈیوڈ کی ذلت آمیز معاہدے میں پہلی بار ایک عرب حکومت نے سرکاری طور پر فلسطین کی اسلامی سرزمین کے صہیونی ہونے کو تسلیم کیا اور ایسی یادداشت پر دستخط کیے جس میں اسرائیل کو یہودیوں کا قومی گھر قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد 1993 میں اوسلو قرارداد، اس کے بعد امریکہ اور بعض یورپی سامراجی طاقتوں کی طرف سے اس کی تکمیلی منصوبے فلسطین کے کمزور، ناتواں اور سازشی گروہوں کے دوش پر رکھے گئے، اور اس دوران دشمن کی پوری کوششیں یہ رہیں کہ وہ جھوٹے اور فریب پر مبنی وعدوں کے ذریعے فلسطینی عوام کو مزاحمت کی تحریک سے دستبردار کر دے اور سیاسی میدان میں انہیں بیہودہ بازی میں مشغول بنا دے. ان تمام وعدوں اور قراردادوں کا غیر معتبر ہونا بہت جلد آشکار ہو گیا اور صہیونیوں اور ان کے حامیوں نے بارہا ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے گئے معاہدوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس منصوبے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بے ایمان، کمزور، لالچی اور دنیا پرست افراد کے ذریعے فلسطینی عوام کے اندر دو دلی اور بدگمانی پیدا کر دی جائے اور اس طرح تحریک مزاحمت کو نابود اور ختم کر دیا جائے. اب تک ان تمام خیانت کار کھیلوں میں فلسطینی قوم اور اسلامی گروہوں کا دینی اور مذہبی جذبہ زندہ رہا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی ہے۔ دشمن کی طرف سے غزہ کے مکمل محاصرے کے باوجود غزہ میں استقامت و پائیداری اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ حسن مبارک کی فاسد و خائن حکومت کا زوال اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ علاقے میں اسلامی بیداری کی موج کا جاری ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے منحوس منافق چہرے سے نفاق کی چادر کا اترنا اور علاقائی قوموں میں ان کے بارے میں نفرت کا زیادہ سے زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ہے۔ اندرونی اور بیرونی سطح پر صہیونی حکومت کے لیے مسلسل اور بے شمار سیاسی، اقتصادی، سماجی مشکلات سے لے کر عالمی سطح پر اس کی تنہائی، رائے عامہ، حتیٰ یورپی یونیورسٹیوں میں صہیونی حکومت کے بارے میں شدید نفرت، یہ تمام موارد اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا مظہر ہیں۔ آج صہیونی حکومت ہمیشہ کی نسبت سب سے زیادہ منفور، سب سے زیادہ کمزور اور سب سے الگ تھلگ ہو گئی ہے، اور اس کا حامی امریکہ بھی ہمیشہ کی نسبت سب سے زیادہ مشکلات کی دلدل میں گرفتار ہو کر رہ گیا ہے۔ گزشتہ 60 سال سے فلسطین کے واقعات اور کلی اور اجمالی صفحہ ہمارے سامنے ہے، اور اس پر نگاہ رکھتے ہوئے اور اس سے درس لیتے ہوئے مستقبل کے پروگرام کو منظم کرنا چاہیے۔ دو نقطے سب سے پہلے واضح ہونے چاہیے۔ اول، ہمارا مدعا فلسطین کی آزادی ہے، نہ فلسطین کے کچھ حصے کی آزادی۔ ہر ایسا منصوبہ جو فلسطین کو تقسیم کرنے والا ہو وہ کلی طور پر مردود ہے، یعنی نامنظور ہے۔ دو حکومتی منصوبہ حق بجانب منصوبہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی حکومت کی رکنیت قبول کرنے کا مطلب صہیونیوں کے مطالبات تسلیم کرنا ہے، یعنی فلسطینی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ منصوبہ برحق نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے فلسطینی عوام کے حقوق کو پامال کرنا، آوارہ وطن فلسطینیوں کے حق کو نظر انداز کرنا، اور حتیٰ 1948 کی سرزمین پر ساکن فلسطینیوں کے حقوق کو اس سے خطرہ لاحق ہے۔ اس منصوبے کے تحت کینسر کا غدود باقی رہے گا، امت اسلامی بالخصوص علاقائی قوموں کے لیے اسرائیل کا دائمی خطرہ موجود رہے گا، دسیوں برس کے آلام اور مصائب کی تکرار اور شہیدوں کا خون پائمال ہو جائے گا۔ فلسطین سے متعلق ہر منصوبے کو اس اصل پر استوار ہونا چاہیے کہ پورا فلسطین سب فلسطینیوں کے لیے ہے۔ فلسطین فلسطین نہر سے بحر تک ہے، حتیٰ ایک بالش کم تر نہیں۔ البتہ یہ نقطہ بھی مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ فلسطینی عوام نے جس طرح غزہ میں عمل کیا ہے، فلسطینی سرزمین کا جتنا حصہ آزاد کرنا ممکن ہو اتنا آزاد کریں، اور اپنی منتخب حکومت کے ذریعے اس حصے کا انتظام اور انسرام خود سنبھالیں، لیکن انہیں نہائی ہدف کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس اعلیٰ حدت تک پہنچنے کے لیے حرف نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے، نمائشی کام نہیں بلکہ سنجیدگی لازم ہے۔ جلد بازی اور بے صبری کے بجائے صبر و تدبیر ضروری ہے۔ طویل افاق کو دیکھنا چاہیے، قدم بے قدم، توکل اور امید اور پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مسلمان قومیں اور حکومتیں، لبنان و فلسطین اور دیگر ممالک میں مزاحمتی گروہ اس عام مجاہدت میں اپنا نقش اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے مزاحمتی جدول کو پر کر سکتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حل اور اس کوہنہ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک روشن، منطقی، رائے عامہ اور عالمی سیاسی اصولوں پر استوار منصوبہ پیش کیا ہے، جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ ہم نہ ہی اسلامی ممالک کی فوجوں کی کلاسیکی جنگ کی تجویز پیش کرتے ہیں، اور نہ ہی یہودی مہاجرین کو سمندر میں پھینکنے کی تجویز پیش کرتے ہیں، اور نہ ہی اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی اداروں کی حکمیت اور ثالثی کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ ہم فلسطینی قوم کے ریفرینڈم کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ فلسطینی قوم بھی دوسری ہر قوم کی طرح اپنی تقدیر کا فیصلہ کر سکتی ہے اور اپنے ملک کے نظام اور حکومت کو منتخب کر سکتی ہے۔ فلسطین کے تمام مسلمان، عیسائی اور یہودی جہاں کہیں ہوں، فلسطین کے اندر ہوں یا مہاجر کیمپوں میں ہوں، وہ ریفرینڈم میں شرکت کریں۔ نہ وہ لوگ جنہیں دوسرے ممالک سے لا کر فلسطین میں آباد کیا گیا ہے، وہ نہیں بلکہ اصل فلسطینی ایک منظم ریفرینڈم میں حصہ لیں اور فلسطین کے آئندہ نظام کو تشکیل دیں، اور فلسطینی عوام کے ہاتھوں تشکیل شدہ حکومت اور نظام غیر فلسطینی مہاجروں کی قسمت کا فیصلہ کرے جو عرصہ دراز سے فلسطین میں ساکن ہیں۔ یہ ایک جامع، منطقی اور منصفانہ منصوبہ ہے جس کا عالمی رائے عامہ آسانی کے ساتھ ادراک کر سکتی ہے، اور اسے مستقل قوموں اور حکومتوں کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ اس بات کی توقع ہرگز نہیں کہ صہیونی اس منصوبے کو آسانی کے ساتھ قبول کریں گے، اور یہی مرحلہ ہے جہاں قوموں، حکومتوں اور مزاحمتی گروہوں کا نقش و کردار ظاہر ہوتا ہے۔ فلسطینی قوم کی حمایت کا سب سے اہم رکن غاصب دشمن کی پشت پناہی ختم کرنا ہے اور اسلامی ممالک کی یہ اہم ذمہ داری ہے۔ اب جبکہ قومیں اپنے طاقتور ناروں کے ساتھ میدان میں آ گئی ہیں، اس صورت میں مسلمان حکومتیں کیوں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ مسلمان حکومتوں کی سچائی اور صداقت کی سند یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی، اقتصادی اور آشکار و پنہاں روابط کو اسرائیل کے ساتھ ختم کر دیں، اور وہ حکومتیں جن کے ہاں اسرائیلی حکومت کے سیاسی اور اقتصادی شعبے اور دفاتر موجود ہیں، وہ فلسطینی عوام کی حمایت کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہیں، اور ان کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی نعرے کو سنجیدگی اور حقیقت پر مبنی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی مزاحمتی تنظیموں نے گزشتہ برسوں سے جہاد کی سنگین ذمہ داری کو اپنے دوش پر اٹھا رکھا ہے، آج بھی انہیں اسی ذمہ داری کا سامنا ہے۔ ان کی منظم مزاحمتی تحریک مسئلہ فلسطین کو اپنے ہدف سے قریب تر کرنے میں فلسطینی قوم کا ایک فعال اور متحرک بازو بن سکتی ہے۔ فلسطینی عوام کی شجاعانہ و دلیرانہ مزاحمت و مقاومت عالمی سطح پر قانونی اور قابل تعریف و قابل تحسین ہے۔ فلسطینی اپنے غصب شدہ ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لہذا دنیا میں صہیونی نیٹ ورک کے علاوہ ان پر دہشت گردی کا الزام کوئی وارد نہیں کر سکتا۔ صہیونی نیٹ ورک کے الزامات بھی بیہودہ اور بے معنی ہیں، اور عالمی سطح پر ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ صہیونی حکومت اور اس کے حامی اصلی اور حقیقی دہشت گرد ہیں۔ فلسطینیوں کی مزاحمت دہشت گردوں کے خلاف ہے، اور ان کی حرکت انسانی اور مقدس حرکت ہے۔ مغربی ممالک کے لیے بھی انتہائی سزاوار ہے کہ وہ بھی اس مسئلے پر حقیقی اور منصفانہ نگاہ ڈالیں۔ مغربی ممالک آج دو راہے پر کھڑے ہیں، یا انہیں اپنی طولانی مدت کی منہ زوری سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے اور فلسطینی عوام کے حقوق کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس وقت انہیں صہیونیوں کے منہ زور اور انسانی حقوق کے خلاف نقشے کی پیروی ترک کر دینی چاہیے، یا انہیں مستقبل قریب میں مہلک وار اور سنگین ضربات کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ مہلک ضربات اسلامی علاقے میں ان کے فرمانبردار حکمرانوں کے زوال تک ہی محدود نہیں رہیں گے، بلکہ جس دن امریکی اور یورپی قوموں کو پتہ چل گیا کہ ان کے اقتصادی، سماجی اور اخلاقی مشکلات کا اصلی سبب ان کی حکومتوں پر بین الاقوامی صہیونزم کے تسلط کی وجہ سے ہے، اور ان کے حکام اپنے ذاتی و شخصی اور پارٹی مفادات کی خاطر امریکہ و یورپ میں صہیونیوں کی خون چوسنے والی موزور کمپنیوں کے سامنے تسلیم ہیں، تو اس صورت میں امریکی و یورپی قومیں ایسا جہنم درست کریں گی کہ ان کے لیے اس جہنم سے نجات پانا مشکل ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا یہ اعلان ہے کہ اسرائیل کی سلامتی اس کے لیے ریڈ لائن ہے۔ اس ریڈ لائن کو اس کے لیے کس نے درست کیا ہے؟ اس کے سامنے امریکی قوم کے مفادات ہیں، یا اوباما خود امریکی صدارتی انتخابات کے دوسرے دورے کے لیے صہیونی کمپنیوں کی مالی اور اقتصادی حمایت و پشتبانی چاہتا ہے؟ تم لوگ کب تک اپنی قوم کو فریب دیتے رہو گے؟ جس دن امریکی قوم کو پتہ چل گیا کہ تم نے اپنے مفادات اور ظاہری اقتدار میں باقی رہنے کے لیے صہیونیوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئے ہو، اور تم نے قوم کے عظیم مفادات کو صہیونیوں کے لیے قربان کیا ہے، تو اس وقت قوم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ محترم حاضرین اور میرے عزیز بھائی بہنوں، جان لیں کہ اوباما اور اس جیسوں کی اس ریڈ لائن کو علاقے کی مسلمان قومیں اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گی، اور صہیونی حکومت کے لیے ایران کے میزائل اور مزاحمتی گروہ خطرہ نہیں ہیں، جبکہ وہ ان کو روکنے کے لیے دفاعی میزائل سسٹم نصب کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں حقیقی اور لا علاج خطرہ اسلامی ممالک کے جوانوں، مردوں اور عورتوں کے اس پختہ عدم سے ہے، جو نہیں چاہتے کہ امریکہ اور یورپ اور ان کے اعلی اقتدار حکمران ان پر حکومت کریں اور انہیں ذلیل و رسوا کریں۔ البتہ جب ایرانی میزائلوں نے دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کیا تو وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کریں گے۔ فاصبر ان بعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔